تو جو اس کا غلط عمل ہونا چاہیے تھا وہی ہوا. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاحب لك غلاما تقیا. اس نے کہا فرشتے ہوئے کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں تاکہ میں تمہیں دوں ایک بیٹا جو بہت ہی پاکیزہ اور پاکباز ہو, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی. حالت اللہ یقون علی غلام ولیم سکی بشر ولم کو بغیا. حضرت مریم نے فرمایا کیسے ہو جائے گا میرے ہاں کوئی بیٹا جبکہ مجھے کسی مرد میں چھوا تک نہیں ہے اور میں ہرگز کوئی بدکار لڑکی نہیں ہوں. لم اکو بغیا قال کذالک قال ربک. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہے, اللہ نے ایسا ہی فیصلہ کیا ہے. قال ربک ہوا علی حیل, تیرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے. ولی نجعلہ آیۃ للناس, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو یعنی تمہارے اس بیٹے کو ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے. ورحمتا منا, اور وہ ہماری طرف سے رحمت کا ایک مظہر بنے. وکان امرا مقضیا, اور جان لو کہ یہ تو فیصلہ طے ہو چکا ہے, اب یہ تو ہو کر رہے گا. حملت ہو تو حضرت مریم کو حمل رہ گیا, حمل ہو گیا حضرت عیسیٰ کا. فانتبذت به مکانا قصیا, تو وہ اسے لے کر چلی گئی ایک دور کی جگہ پر. یہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے بیت اللحم ہے جو یروشلم سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک انوکھا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. اب وہ کیا منہ دکھائیں, کیا بتائیں لوگوں کو, کیا واجرہ ہے, کوئی یقین کرے گا نہیں کرے گا. تو انہوں نے جو اپنا حمل کا دور ہے اس کو وہاں سیلرا تنہائی میں جگہ پر جا کر وہاں گزارا ہے. مکان القصی یا دور کی جگہ. فاجا المقاض لاجر نقل کے, لے آیا اسے درد ذہن ایک کھجور کی جڑ میں. اب جب درد اٹھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بیٹی ہے عورت پر اس مرحلے میں, اب وہ چکا و تنہا اور ایک بیابان میں ہے, تو جیسے کہ سہارا کوئی خاتون لیتی ہے ایسے وقت میں, تو انہوں نے جا کر ایک کھجور کے تنے کو پکڑا ہے. فاجا المقاض لاجر نقل کے خالت یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسلا منسیا. اس وقت ان کی زبان سے الفاظ نکلے, کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں ہو چکی ہوتی بھولی بکھری کہ کوئی مجھے یاد بھی نہ رکھتا کہ کون سی مریم نامی ایک لڑکی. یہ دونوں اعتبارات سے کہ ایک تو وہ درد ذہن کا وقت ہے جو بہت قریب ہے, اور دوسرے یہ کہ کیا ہوگا, اب یہ بدنامی جو ہے اسے کیسے برداشت کروں گی, میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی. یہ صورت حال ہے کہ جس کے بنا پر ان کی زبان کے الفاظ نکلے, یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا. فناداها من تحتها, تو پکارا اسے اس کے نیچے سے. عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ کسی بلند مقام پر کسی چھوٹی سی پہاڑی پر یا ٹیلے پر حضرت مریم تھی اور فرشتے نے پھر نیچے سے ندا لگائی ہے, لیکن ایک قرات جو ہے اس کی من لی ہے, ناداها من تحتها, تو پکارا اسے اس نے جو ان کے نیچے تھا, یعنی یہ کہ حضرت مسیح کی ولادت ہو گئی ہے اور اب یہ حضرت مسیح کی زبان کے الفاظ نکل گئے. یہ دونوں قراتے ہیں, اور اس اعتبار سے میں نے یہ جو ہے دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھ دی. میرے دل کو وہ ذرا زیادہ لگتی ہے بات کہ در حقیقت یہی وہ موجودہ جو حضرت مریم کو سب دکھا دیا گیا کہ بچہ بول رہا ہے, اسی سے ان کی دھارت جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ بندھی ہے. بعد میں جو کہا گیا کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی تجربہ انہیں پہلے ہوا ہے, تو اس لیے کچھ زیادہ قریب اقراط بات یہ لگتی ہے. اس لیے کہ یہ جو ہمارے ہاں سے متفق علیہ اقراط ہے ان میں اقراط ہے یہ. بنا دا من تحتها لا تحزنی قد جعل ربك تحتك ثريا. چنانچہ شیخ محمد عبدالباسط عبد الصمد کا جو ایک ریکارڈ ہے اس سورہ مریم کا, بہت پیارا ہے وہ ان کے ماسٹر پیس میں سے ہے, ان میں انہوں نے یہ دونوں قراتیں پڑھی. تو پکارا اسے نیچے سے, پکارنے والا کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا, اور حضرت مسیح بھی ہو سکتے. اللہ تحزنی, کہ مت غمگین ہو, قد جعل ربك تحتك ثريا, تمہارے رب نے تمہارے نیچے چشمہ برآمد کر دیا ہے. وحزنی الیک بجذع النخلۃ, اور ذرا اس کھجور کی جڑ کو ذرا اپنی طرف کھینچو. فساقط علیک رطبا جلیا, تو اس سے گریں گی آپ پر, وہ گریں گی تم پر پکی اور تازہ کھجور. اب یہ بھی ایک موجزے کی شکل ہے کہ کھجور کے درخت کو کچھ جھنجھوڑنا کسی عورت کے لیے, کسی نوجوان بچی کے لیے کہاں ممکن ہے, لیکن یہ کہ اس شکل میں کہ ذرا سا بھی ہاتھ لگاؤ اور تمہارے اوپر وہ اوپر سے وہ کھجور گرے گی. پکولی وسربی وکر آئے نا, تو کھاؤ اور پیو, وہ ٹھنڈا پانی بھی ہے اس میں کا جو تمہارے لیے برابر کر دیا گیا, اور یہ تازہ کھجورے بھی ہے جو تم پر گرے گی درخت سے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے ان کو سوکھا تنا تھا, یہ بھی موجزہ ہی تھا کہ اس وقت اس سے تازہ کھجورے جو ہے وہ گری. بکری وشربی وکر آئے نا, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، ٹھنڈا کرو، اب اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ کلما کرن من البشر احدن، اور اگر تم دیکھو کہ انسانوں میں سے کسی کو، فقولی انی نظرت للرحمن قوما فلن نکلم اليوم انسیا، تو کہہ دینا، یعنی کہہ دینے سے مراد ہوگا اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں نے تو رحمان کے لیے ایک نظر کا روزہ رکھا ہے، لہذا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں روزے کی ایک پابندی، گفتگو پر بھی بندش تھی، کھانا پینا اور تعلق ذن و شوق، اس کے علاوہ گفتگو بھی نہیں۔ تو انہیں یہ بات بتائی گئی کہ جواب دہی ہمارے ذمے ہے اور ہم لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے لیں گے، تم تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کلام نہیں کر سکتی۔ فاتت میں ہی قوم آ تحمل ہو تو آئی وہ اپنی قوم کے پاس، اسے اٹھائے ہوئے اپنے بچے کو، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اب جو جس کا اندیشہ تو نہیں ہوا، وہ پکار اٹھے کہ اے مریم یہ کیا طوفان تم بنا لائی ہو، تم تو لے آئی ہو ایک بہت ہی بڑے طوفان کی بات، یعنی ایک بہت بڑا اسکینڈل کہ تم یہ کراری مریم، تمہاری شادی نہیں ہوئی اور تم یہ بچے کو گود میں لیے وہ چلی آ رہی ہو، یہ کیا طوفان تم نے بنایا۔ یا اس کا ہارون ماں کا نا ابو کمرا قوم ماں کا نا تم کے بریا، اے ہارون کی بہن، اب یہ شرم دلانے کا انداز ہے، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی۔ تو ہارون کیوں کہا گیا ہے؟ ایک اس اعتبار سے کہ یہ بنی ہارون میں سے ہے، یہ خاندان جو ہے حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون کی اولاد میں سے، ایک تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ بڑے اس طرف جو ہے منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اپنا ایک حقیقی بھائی ہارون نام کا تھا، واللہ عالم۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کرنا ہے؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھ لو، اس بچے سے۔ قالوا کیسا نکلنے میں من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کیسے بات کرے اس سے کہ جو کندھوڑے میں ہے، گود میں ہے، بچہ ہے چھوٹا، اس سے کیا پوچھے، وہ کیا بتائے گا ہمیں؟ قال انی عبداللہ، اب یہ ہے وہ کلام کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کندھوڑے میں، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے بنایا ہے مبارک بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے وصیت اور تاکید کی ہے نماز کی اور زکات کی جب تک بھی میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا سعادت مند بیٹا ہوں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے، اس کی تو آپ کو مل جائے گی۔ تو میں نے وہاں کہا تھا کہ حضرت یحییٰ کے فکر میں، وہ میں نے چونکہ میری نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن انجیل میں یہ بات مذکور ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر بڑے ایک توہین آمیز انداز میں کیا، کون ہے میری ماں، یعنی کسی نے کہا کہ آپ کی والدہ آپ سے ملنے آئی ہے، تو اس کا جواب جو انہوں نے منسوخ کیا ہے تو نفی کی طرف، یہ گویا کہ اس کی نفی ہے، نہیں بنایا ہے اس نے مجھے وہ زبردست اور سرکش اور شفیع۔ والسلام علی یوم ولدت، اور مجھ پر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن کے میری ولادت ہوئی، و یوم اموت، اور جس دن کے مجھ پر موت وارد ہوگی، و یوم ابعث حیا، اور اس دن بھی جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسی ابن مریم کی، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کے یہ سایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو تو صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اللہ ہی میرا ربی ہے، تمہارا ربی ہے، پس اسی کی بندگی اور پرستش کرو، آزاد صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف گروہوں نے اختلاف کیا اپنے مابین، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی شہادت یا گواہی سے جس دن کے انہیں حاضر ہونا ہے۔ اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا ہی یہ ہوں گے اچھے سننے والے، اور کیا ہی ہوں گے یہ اچھے دیکھنے والے، یعنی اس وقت ان کی نگاہیں بھی بڑی تیز ہوں گی اور اس وقت ان کی سماعت بھی بڑی تیز ہوگی۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج تو یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کر دیجئے اس حسرت والے دن سے جس دن کے فیصلے چکا دیے جائیں گے. وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون, اور وہ غفلت میں ہے اور ایمان لانے والے نہیں ہیں. انا نحن نرث الارض ومن علیہا, ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے بھی اور اس سب کچھ کے جو اس پر ہے. وإلینا یرجعون, اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے. یہاں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہ آیات ہیں جو حبشہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی تھی, جبکہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے حضور کے حکم سے, اور بہت سے صحابہ جو دبے ہوئے تھے, پسے ہوئے تھے, ستائے جا رہے تھے, وہ حبشہ چلے گئے ہیں, وہاں جا کر پناہ لی ہے. تو یہاں سے قریش کی طرف سے سفارت گئی ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں وہ ایمان لے آئے, صحابی ہیں جلیل قدر, اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے, ان کے ذاتی تعلقات تھے نجاشی سے. تو ان کو بھیجا قریش نے کہ تم جاؤ ان کو واپس لے کر آؤ کہ یہ ہمارے بھگوڑے غلام ہیں جو آ گئے ہیں, انہیں ہمارے حوالے کر دو. وہاں پر یہ کہ معاملہ تقریباً طے ہو گیا تھا, نجاشی نے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اچانک سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے تو ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ حبشہ میں ایک بادشاہ جو ہے وہ بہت ہی عادل ہے اور منصف ہے اور تمہیں وہاں عدل و انصاف ملے گا. تو اس سے چونکا ہے نجاشی کہ اچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو, بادشاہ ہے. اور عمرو بن العاص نے انہیں دھڑکایا دکھا نجاشی کو کہ یہ تمہارے مسیح کو جو ہے یہ خدا نہیں مانتے, خدا کا بیٹا نہیں مانتے. تو جب پھر یہ آیات پڑھ کے سنائی ہے حضرت جعفر طیار نے اس حبشہ کے دربار میں, اس وقت آتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا نجاشی, اس نے چنکا اٹھایا ہے زمین سے, کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ مسیح کی حقیقت جو کچھ ان آیات میں بیان ہوئی ہے اس سے تنکا بھر بھی زائد نہیں. اور پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے امن ہے, یہاں رہو. اور عمرو بن العاص سے یہ کہا کہ واپس چلے جاؤ, میں انہیں گھر بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ ہے وہ موقع کہ جب کہ یہ آیات پڑھ کے سنائی ہے. وسطر سے کتاب ابراہیم, اور ذرا تذکرہ فرمائیے کتاب میں ابراہیم کا. انہ کان صدیق النبی, یقیناً وہ صدیق نبی تھے. اس قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یہ ذرا نوجوانوں کو نوٹ کرنا چاہیے, یہ مقام ہے قرآن مجید میں منفرد, کہ اگر اپنے گمراہ والدین کو تبلیغ کرنی ہو تو کس انداز میں کی جائے گی. آخر والدین بھی تو ہو سکتا ہے غفلت میں رہے ہوں اور ان کی زندگیاں جو ہے اس طرح بیتی ہو کہ دین کی طرف, اللہ کی طرف, آخرت کی طرف دھیان نہ گیا ہو. اور آج کل تو یہ تماشا بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ دادا کی داڑھی صاف, باپ کی داڑھی صاف, اور بیٹے کی داڑھی جو ہے وہ پورے سینے کو ڈھانپے ہوئے ہیں. یہ آپ کو نقشہ نظر آ جائیں گے, اس لیے کہ اس دور میں مختلف تحریکوں کے زیر اثر تبلیغی جماعت خاص طور پر, اس کے زیر اثر بے شمار نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہیں. ان کی داڑیاں جو ہے مصنوعی داڑیاں, جبکہ ان کے ابھی گھرانے میں ان کے چچا تایا باپ دادا وہ سب کے سب ابھی اس پرانے دور سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی داڑیاں صاف ہیں. یہ نقشہ جو ہے ان کو اپنے والدین کے ساتھ کا پیش آتا ہے. تو کیسے ان سے گفتگو کی جائے, بات فرم بھی ہو صحیح بھی ہو لیکن ادب کے ساتھ گفتگو کی جائے, ان دونوں چیزوں کو ملا کر تلخ انداز نہ ہو بلکہ یہ کہ بہرحال ان کا ادب مہیب رکھتے ہوئے بات ہو لیکن بات صحیح جائے پوری اور صحیح, اور انہیں محسوس ہو جائے کہ ہی مینز بزنس. اب یہ ڈٹا ہوا ہے, یہ کسی ہٹنے والا نہیں ہے, کھیتی نہیں ہے اب یہ میرا بیٹا, لہٰذا وہ بھی پھر اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے نہیں. لیکن اگر آپ ہی کھیتی ہوں گے تو وہ تو پھر آپ کو دبا لیں گے کہ کدھر جا رہے ہو, جو راستہ ہمارا ہے اسی راستے کو اختیار کرو. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, اس قال لابیہ یا ابت لم تعبد, جبکہ کہا تھا انہوں نے اپنے والد سے اے ابا جان, یا ابت اے ابا جان, کیوں آپ پوچھتے ہیں اس کو, ما لا یسمع, جو نہ سنتا ہے, ولا یبصر, نہ دیکھتا ہے, ولا یغنی عنک شیئا, نہ آپ سے کسی تکلیف کو دور کر سکتا, آپ سے کچھ کام آ سکتا ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا. فتبعنی, اب دیکھیے یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ الٹی ڈنگا بہ رہی ہے کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ میری پیروی کیجیے, لیکن دلیل کیا ہے, میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ کی زندگی گزر گئی کہ نہیں ہوئی دین کی طرف آپ کو توجہ, اللہ نے میرے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ میں جو ہے دین کی طرف راغب ہو گیا ہوں. اور جو چیز آپ کے پاس نہیں آئی اس کو آپ کیسے اس کی پیروی کرتے, میرے پاس آئی ہے مجھے تو اس کی پیروی کرنی ہے. اور یہاں کیونکہ نبی کا معاملہ ہے خاص طور پر, تو میرے پاس وہ وہی آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی, وہاں وہ بات بالکل اظہر ملکم تھی. یا بت علمی سجانی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراط سویا, تو آپ میری پیروی کیجیے, میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یا بت لا تعبد الشیطان, ابا جان شیطان کی بندگی اور پرستش نہ کیجیے, ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا بت انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے سخت اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے گا. فتکون علی الشیطان ولیا, اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے. قال راغب عن آلہتی یا ابراہیم. اب یہ ہے وہ جلال. اور باپ نے کہا کہ کیا تم میرے معبودوں سے رو گردانی کر رہے ہو؟ اے ابراہیم تمہاری یہ جرت. لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا, وہ سنسار کرنے کا معاملہ تو بعد میں ہوگا. سن فور میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ, چلے جاؤ یہاں سے. یہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قال سلام علیک, لیکن ان کا جواب پھر کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر, سلامتی ہو آپ پر. ساتھ سرو لگا ربی, میں آپ سے میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں استغفار کروں گا. میں درخواست کروں گا کہ رب آپ کو معاف فرما دے. انہ کان ابی حفیا, یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے, وہ میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لہذا میں آپ کی اس گمراہی پر جو آپ سرکشی ہے, اس پر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف فرما دے. وہ آزل حکم, اب یہ ہے وہ فرض فین. اور میں اعلان بیزاری کرتا ہوں, ترک تعلق کرتا ہوں آپ سے بھی. وما تدعون من دون اللہ, اور ان سب ہستیوں سے جن کو کہ آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. آپ کے طریقے سے خود خیر بات کہہ رہا ہوں, آپ سے لا تعلق اختیار کر رہا ہوں. وادعو ربی, اور میں تو پکاروں گا صرف اپنے رب کو. اتا لا تقول بدعاء ربی خفیا, اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا, وہ میری دعائیں سنے گا اور قبول فرمائے گا. فلما اعتزلهم, تو جب انہوں نے لا تعلق اختیار کی ان سے, وما یعبدون من دون اللہ, اور ان ہستیوں سے جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا. وہبنا لہ اسحاق و یعقوب, ہم نے اس کو عطا فرمایا اسحاق, اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا. وکلن جعلنا نبیا, اور ان سب کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا. وبہبنا لہم من رحمتنا, اور ان کے لیے ہم نے اپنی رحمت کو خاص کر دیا. وجعلنا لہم لسان صدق علیا, اور ہم نے ان کے لیے سچی زبان بنا دی بڑی بلند و بالا. یعنی اب زبانوں پر ان کا ذکر خیر آتا ہے, ان کی تعظیم ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف عیسائی بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں. ان سب کی عزت اور ان سب کے ساتھ ایک محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کے اندر پیدا فرما دی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, اور ذکر کیجیے کتاب میں موسیٰ کا. اِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا, یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندے تھے. یہ میں عرض کر چکا ہوں, مخلص یہ مقبول ہے جسے خالص کر لیا جائے, یعنی اسے ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا. وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا, وہ رسول نبی تھے. بنا دینا, اب یہ بڑی دقیق بحث ہے, صدیق النبی اور رسول النبی میں کیا فرق ہے, وہ میں یہاں بحث نہیں کر سکتا, ہے ضرور کوئی فرق. بنا دینا ہو من جانب طور الایمن, اور ہم نے اس کو بلایا اور پکارا طور کے دائری جانب سے. وقربناہ نبیا, اسے ہم نے اسے قریب بلایا سرگوشی کے لیے. وبہبنا لہ من رحمتنا, اور ہم نے اس کے لیے ہم نے عطا فرمائی اسے اپنی رحمت سے. اخاہ ہارون نبیا, ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. وذکر فی الکتاب اسماعیل, اور ذکر کیجیے کتاب اسماعیل کا. انہ کان صادق الوعد, وہ یقیناً وعدے کا بڑا سچا تھا. خاص طور پر یہ بات کیوں کہی, انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ فتجدنی انشاءاللہ صابرا, کہ آپ ہمیں پائیں گے کہ میں صابر ہوں گا. آپ اگر اللہ کا حکم یہی ہے, یا بتی فل ماتومر, جو بھی حکم مل رہا ہے آپ کیجیے, تو اس کے اوپر پورا انہوں نے صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا. انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی, وہ بھی رسول نبی تھے. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ حکم دیتے تھے اپنے لوگوں کو, اپنے اہل و عیال کو یا اپنی قوم کو, بالصلاۃ والزکاۃ, نماز کا اور زکات کا. وکان عند ربہ مرضیہ, اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت ہی پسندیدہ انسان تھے. وذکر فی الکتاب ادریس, اور کتاب میں ذکر کیجیے ادریس کا. حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں تفصیلاً ذکر نہیں ہے, لیکن یہ کہ تورات میں ان کا ذکر ہے, اگرچہ نام وہاں مختلف ہے, لیکن یہ کہ اکثر ہمارے مفسرین نے یہی سمجھا ہے کہ جن کو حنوف کہا گیا ہے تورات میں, وہ در حقیقت حضرت ادریس ہے. یہ نبی ہے حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین, یعنی رسول تو سب سے پہلے حضرت نوح ہے, لیکن نبی ان سے پہلے ہوئے, حضرت آدم پہلے نبی ہے. تو اسی عرصے میں یہ حضرت ادریس علیہ السلام, یہ بھی کوئی بہت بزرگ شخصیت ہے. اور ان کے لیے بھی لفظ وہ استعمال کیا جو ابراہیم کے لیے, کہ انہ کان صدیق النبی, یا یہ صدیق نبی تھے. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا, لیکن اب یہاں میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا ایک بہت بلند مرتبے تک یا بہت بلند جگہ تک. اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، یہ ہے وہ لوگ جو آدم کی اولاد میں سے نبی ہوئے جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی اولاد میں سے کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کی نسل سے. وَإِسْرَائِيلَ، اور یعقوب کی نسل سے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ گر پڑتے تھے سجدے میں روتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد آئے ایسے ناخلف لوگ. یہ نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں خلف اگر آئے تو وہ اچھی اولاد کے لیے آتا ہے، اور خلیف آئے لام کے جزم کے ساتھ تو وہ ناخلف لوگ جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں. ان کے بعد آئے ایسے ناخلف لوگ، اداء الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا. واتبع الشہوات، اور پیروی کی خواہشات کی، شہوات کی. فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ پڑیں گے غی میں، گمراہی سے. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل کرے نیک. فاولائک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو داخل کیے جائیں گے جنت میں اور ان پر ہر قسم نہیں ہوگا کچھ بھی. جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب، وہ باغات، رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں. انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ پہنچ کر رہے گا، وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اب اس کے بعد جنت کا کوئی نقشہ پھینکا ہے. لا یسمعون فیہا لغواً الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بھی لغو بات سوائے سلام، ہر طرف سے سلام کی آوازیں آئیں گی. ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، اور ان کے لیے ہوگا ان کا رزق وہاں صبح و شام، روزی جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ صبح و شام پیش ہو رہی ہوگی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنی اب اپنے بندوں میں سے جو واقعی متقی تھے. وما نتنزل الا بامر ربك، اس مضمون کو ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ فرشتوں کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے. بس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے شکوا کر رہے ہیں کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار میں رہتے ہیں. حضور کو جو محبت تھی اور جو اشتیاق تھا قرآن مجید کا، تو وہ وقفہ صاف گزرتا تھا. وہ جو ایک مصرع ہے کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، تو اس کے اعتبار سے حضور نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا دیر دیر سے آنے کا، گویا کہ آپ کی فرمائش یہ ہوئی کہ آپ وہی جلدی جلدی لایا کیجیے. اس کا جواب ہے کہ جو دلوایا گیا، اور یہ مضمون اگلی صورتوں میں بھی آئے گا مختلف ترائیوں میں. یہ بہت اہم مضمون ہے، اس لیے کہ اجرت جو ہے جلدی، یہ خیر میں بھی پسندیدہ نہیں. سہج پکے سے میٹھا ہو، اس کو ذہن میں رکھیے. ہر کام، چاہے وہ نیکی کا کام ہو، بھلائی کا ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، اس میں بھی کوئی اجرت پسندی کریں گے اور جلدی میں آ کے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا بیٹھیں گے تو پھر تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. بلکہ یہ کہ اس کے لیے جو بھی تدریج اللہ نے مقرر کر دی ہو، اسی کے مطابق قدم آگے بڑھانے چاہیے. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں نازل ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اسی کو اختیار حاصل ہے، اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اور اس کا بھی جو ان دونوں کے مابین ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، ہمارے آگے جو کچھ ہے اس کا بھی اختیار اللہ کو، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا بھی اختیار اللہ کو، اور ان دونوں کے مابین کیا ہے؟ خود ہم. ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. ہم جنبش نہیں کر سکتے. یا فلون مایوم ارون، جو کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم ملتا ہے. لہذا حضور، ہم اپنے ارادے سے نہیں آ سکتے، بلکہ یہ تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے آپ کے رب کا، تبھی ہم وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. تاخیر اگر ہوتی ہے تو کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی حکمت کے پر مبنی ہے. اس میں بھی ایک تدریج ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، کہ جو در حقیقت خیر اس میں مجمع ہے. رب السماوات والارض وما بینهما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور سب کا جو ان دونوں کے مابین ہے، بابت ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجیے، بس صبر میں عبادت اور اس کے عبادت پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، صبر کیجیے. الطالب لہو سمیا، کیا تم جانتے ہو جو اس کے سے نام والا ہو، اس کے سے وصف والا ہو. اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہے، اللہ کے صفات جو یونیک ہے، کوئی بھی نہ اس کی ذات میں شادی ہے اور نہ اس کی صفات اور اسماء میں اس کا شریک ہے. بلقول انسان و اضام عامد تو رقوف عسرت و حیا. اب یہ تو یہ سمجھیے کہ یہ جو چار رکوع ہے سورہ مبارکہ کے، ان کا مزاج آپ نے دیکھا، یہ انبیاء کا ذکر ہے. قصص النبیین، امباء الرسل سے جو میں تقابل کرتا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیے. اب جو اگر آپ پہلے شریک نہیں ہوئے ان سے میں معذرت چاہوں گا، تو یہ مضمون جو ہے ان لوگوں کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں جو پہلے سے شریک آ رہے ہیں. امباء الرسل اور قصص النبیین، یہاں وہ انداز نہیں ہے جو حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، وہ انداز ہی اور ہے. جب وہ قوم کے پاس آئے، انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، قوم نے رد کیا، انکار کیا، ہلاک کر دیے گئے. یہ وہ اور انداز ہے امباء الرسل کا. یہ ہے قصص النبیین، انبیاء کے ذاتی محاسن، ان کی شخصیتوں کے اندر جو کمالات اور جو خیرات اور جو بھلائیاں تھی ان کا ذکر. تو یہ قصص النبیین کی ایک مثال ہے. اس کے بعد کے دو رکو جو ہے وہ مکی صورتوں کے جو مشترک مضامین ہیں ان پر مشتمل ہے، وہی کہ جو یعنی کفار اور مشرکین ایک طرف اور حضور اور اہل ایمان دوسری طرف، ان کے مابین جو رد و قضا اس وقت ہو رہی تھی، بحث تمہید کہ جو ان کے مابین سلسلہ چل رہا تھا، یہ مکی صورتوں کا ایک مشترک مضمون ہے، وہی دو رکوعوں میں آیا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر مجھے نکال لیا جائے گا زندہ کر کے. اولا یذکر الانسان، کیا یہ انسان یاد نہیں کرتا اس بات کو، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم نے اسے پیدا کیا تھا پہلے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا وہ؟ ایک گندے پانی کی بوند کی جو ٹپکایا گیا، یہی کچھ تھا. اس سے ہم نے یہ بنا دیا، سقراط اور مقراط اور افلاطون یہ سب چلے آ رہے ہیں اسی گندے پانی کی ایک بوند سے، اسی سے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ، اسی سے اللہ نے نبیوں کو بھی پیدا کیا اور رسولوں کو بھی بنایا. یہ اللہ کی خلاقی کا کوئی تصور کر سکتے؟ اگر اللہ کی خلاقی کا اگلا سا تصور بھی تمہیں ہو جائے تو پھر کوئی شک کو سننے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. اب اللہ یذکر الانسان واللہ خلقناہ من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. بڑا جلال ہے اس آیت میں. تو تیرے رب کی قسم ہے، ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان تمام شیاطین کو جمع کریں گے، پھر ان سب کو حاضر کر دیں گے، ہم لا کر کھڑا کر دیں گے جہنم کے گرد، اور یہ اپنے گھٹنوں کے اوپر گر ہوئے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. پھر ہم ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ہم نکالیں گے کون ان میں سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ایسا دشمنی کرنے والا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا. پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں اس میں دھوکے جانے کے قابل، اور جو اس کے اہل ہیں کہ ان کو اس میں دھوکا جائے. بھائی من تم اللہ وارے دوہا، یہ ایک اہم مضمون ہے. اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ اصل میں اہل جنت کو بھی گزارا جائے گا جہنم پر سے، تاکہ انہیں یہ نظر آ جائے کہ اللہ نے کس چیز سے انہیں بتایا ہے، مشاہدہ ہو جائے. کہ کنٹراسٹ ہی سے معلوم ہوتا ہے. تو رب الاشیاؤ میں اسداد ہے، جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکو گے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ بتایا کہاں سے. چنانچہ ہمارے ہاں جو کل شراب کا تصور ہے وہ یہی ہے. وہ کل شراب کیا ہے؟ وہ جہنم ہی کے اوپر کوئی ایک ہے، کوئی مرحلہ جس پر سے گزارا جائے گا، لیکن اہل ایمان جو ہے وہ وہاں سے گزر جائیں گے اور جہنمی جو ہے وہ وہاں پر گر پڑیں گے. اور یہی اس کا لکشہ یہاں ہے. ان منکم الا واردھا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اس پر آ کر رہے گا، ورود تو ہوگا. کان علی ذلک حتما مقضیا، یہ تیرے رب پر بالکل طے شدہ معاملہ ہے کہ ہو کر رہے گا، تیرے رب پر اس کی ذمہ داری ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو ان میں کھودے میں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پر کر سنائی جاتی ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر اہل ایمان کے بارے میں، ایو الفریقین خیر مقاما واحسن نبیا، دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کا رتبہ اچھا ہے، جس کی مجلس جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. وہی بات کہ جو قوم نوح نے حضرت نوح سے کہی تھی، اور خود حضور کے بارے میں آ چکا ہے کہ کفار جو تھے بچے کے کہتے تھے کہ آپ کے گرد ہمارے ملازم غلام یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، ہماری بیٹھک دیکھیے، ہماری چوپال دیکھیے. ابو جہل نے بھی حضور کے ایک مرتبہ بہت سخت الفاظ جب کہے تھے تو یہ الفاظ بھی اس میں تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ بچے میں سب سے بڑی بیٹھک میری، سب سے بڑی چوپال میری ہے، سب سے زیادہ بارونق جو ہے وہ میری مجلس ہوتی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ مقام اور مرتبے میں اور کون ہے بہتر اپنی مجلس میں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. ہم احسن وقاتاً وریا، وہ ان سے بھی کہیں زیادہ عمدہ کاج و سامان رکھتی تھی اور ان سے بھی کہیں زیادہ ان کے ہاں نمائش اور نمود تھا. زیادہ عمدہ ساز و سامان رکھتی تھی اور ان سے بھی کہیں زیادہ ان کے ہاں نمائش اور نمود تھا. قل من کان فی الضلالۃ فلینبذ لہ الرحمن مدا، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کیے چلا جائے. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ ڈھیل دیتا فوراً نہیں پکڑتا. حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے. ان من عذاب و ان من ساعۃ، یا تو دنیا میں جو عذاب آئے وہ دیکھ لے اور یا قیامت کو دیکھ لے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون رتبے میں برا تھا اور کس کا لشکر جو ہے وہ کمزور تھا. آج تو یہ اپنے جتھوں کا ووٹ دے رہے ہیں اور اپنی جو مجلسیں ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں فخر اور غرور کے ساتھ. اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر زندگی تاری ہوئی ہوگی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا رتبہ بلند ہے اور کس کا لشکر زیادہ طاقتور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے ان لوگوں کی ہدایت میں جو ہدایت اختیار کرے. جو لوگ آتے ہیں ہدایت کے راستے پر اللہ ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، جیسے کہ ہم اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا رہے ہیں. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وہ کچھ ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہی ہے تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ثواب اور بدلے کے اعتبار سے. اور پھر جانے کی جگہ، یعنی جہاں تم جاؤ اور پاؤ اپنی نیکیاں، تو وہ ہے در حقیقت خوش قسمتی کا معاملہ. افرأيت الذي كفر بآياتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا تو کفر کیا. وقال لأوتين مالا وبلدا، اور کہا یہ مجھے لازمن ملیں گے مال بھی اولاد بھی. یہ وہی جو آپ سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، دو افراد کی جو کہانی ہے، وضرب لهم مثلا رجلین، کہ ہمیں تو دنیا میں بھی سب کچھ ملا ہے وہاں بھی ملے گا، اور تم یہاں بھی جوتیاں پٹخار رہے ہو اور وہاں بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اپنی ثروت اور دولت کی بنیاد پر کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، تبھی تو ہمیں عزت دے رکھی ہے، تبھی ہمیں یہاں پر جو ہے ہر طرح کے انعامات اور ہر طرح کی ہم نعمتیں جو ہیں ان کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. لہذا اگر اللہ کے ہم اتنے محبوب ہیں تو آخرت بھی ہمارے لیے. اطلال غیب، اب جواب سنیے، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ ہمیں تفضا عند الرحمان عہدہ، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور یہ تو کہہ رہا ہے مجھے مال اور اولاد ملے گی، ہم اس کے لیے عذاب جو ہے اس کو کھینچتے چلے جائیں گے، جسیر سے چلے جائیں گے، عذاب کے اندر بہت ہی کرتے چلے جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ،
اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم خود ہوں گے، اس کا مال و اسباب تو ہمارے پاس آئے گا، یہ تو یہاں سے چلتا بنے گا. بیاتینا فردا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس تنہا. جب ہمارے پاس آئے گا نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگا نہ جتھا ہوگا نہ وہ جائیدادیں ہوں گی. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود ٹھہرا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، اللہ کے ہاں انہیں چھڑوائیں، اللہ سے ان کے لیے جھگڑے. کلا، ہرگز نہیں. سیذکرون بعبادتہم، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں بالکل پتا نہیں کہ یہ ہمیں پوچھتے تھے اور ہمیں چڑھاتے تھے ہماری قبروں پر آ کر، ہمیں کچھ پتا نہیں. سیذکرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، اور وہ تو ان کے دشمن بن کر کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بدبخت ہمارے اوپر یہ تہمتیں تراش رہے ہیں تو اللہ ہمارا بھی، ہماری طرف سے بھی ان کے اوپر جو ہے اور لاجت اور غضب نازل کرتا ہے. الم کرا انا ارسل شیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم پھینک دیتے ہیں شیطانوں کو ان کافروں پر جو انہیں ابھارتے رہتے ہیں، سرکشی پر اور آبادہ کرتے ہیں، اہل ایمان کو ستانے میں اور جری کر رہے ہیں. یہ شیاطین ہیں جو ان کے شاباش ہلا شیری جسے کہتے ہیں پنجابی میں، یہ شیاطین ہیں جو انہیں ہلا شیری کر رہے ہیں. فلا تعجل علیہم، اب یہاں نوٹ کیجئے یہ قجلت جو ہے، یہاں پھر ذرا اس کا حوالہ دے دیا. تو اے نبی آپ ان کے اوپر جلدی نہ کیجئے، اور یہ حضور کے وساطت سے تمام اہل ایمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب یہ اگر دل میں تمہارے آتا ہے کہ فوراً پکڑ ہو جانی چاہیے. ابو جہل نے شہید بھی کر دیا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اب تو اس کی رسی جو ہے دراز نہیں ہونی چاہیے، اب تو اس کے ہاتھ تل ہو جانے چاہیے. فرمایا نہیں، جلدی مت کرو. فلا تعجل علیہم، تو ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو. انما نعد لہم، انما نعد لہم عدا، ہم ان کی ہر ہر چیز کو گن رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں، ان کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں رہ جائے گی کہ جس کا انہیں بھرپور سلا نہ مل جائے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن کے ہم جمع کریں گے اہل تقویٰ کو رحمان کی خدمت میں ایک وفد کی صورت میں، جیسے باعزت وفد آتا ہے، جیسے اس کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا مہمانوں کے انداز میں استقبال ہوگا. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم دھکیلیں گے اور ہاتھ کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، کہ وہ اس گھاٹ پر لا کر اتارے جائیں گے پیاسے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی کے پاس شفاعت کا سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے. اللہ سے اگر کسی کا کوئی ایسا مرتبہ ہے، جیسے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پر مبعوث کریں گے، عطا یبعث ربک مقام محمودا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن جن کے لیے ایسی کوئی بشارتیں ہیں ان کو شفاعت کا حق ہوگا، لیکن وہ بھی شفاعت کے اندر جس کے لیے کہ اللہ کی اجازت ہوگی اس کے حق میں شفاعت کریں. تو فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا یا بیٹی بنایا، رحمان نے اولاد اختیار کی. لقد جئتم شیئا نکرا، اس موضوع پر یہ سخت ترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ شرک کی جملہ صورتوں میں بدترین صورت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے، اس لیے کہ بیٹا بیٹی جو اولاد ہوتی ہے وہ کفو ہوتی ہے والدین کی. سید کا بیٹا سید، مغل کا بیٹا مغل، تو اللہ کا بیٹا تو اللہ ہی ہوگا، وہ تو ہم جنس ہوئے اور ہم نو ہوئے، ہر اعتبار سے برابر. اس پہلو سے کسی کو اللہ کا بیٹا بیٹی قرار دے دینا در حقیقت یہ بدترین شرک ہے جو دنیا میں ہوا. اس پر جو غضب بھڑک رہا ہے، سورہ کہف کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. ایک وہ مقام بھی ہے جس سے بڑا غضب بھڑکا ہے، لیکن سب سے زیادہ شریف یہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنایا بیٹی بنایا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بھاری گستاخی کی ہے رحمان کی جناب میں. وہ کتنی بھاری ہے؟ تقاض سماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے. بتل شک الارض، اور زمین شک ہو جائے. وتخذ الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا یا بیٹی پکارا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے تو یہ سایہ نشان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بیٹی بنائے. ان کل من فی السماوات، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر یہ کہ وہ آئے گا اللہ کے حضور میں عبد بن کر، غلام بن کر، بندہ بن کر. کسے باشد انی عبد اللہ، ہم پڑھ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پہلی آیت میں لفظ عبد، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سورہ کہف کی پہلی آیت میں بھی عبدیت کا طرف اشارہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تو حضور کے لیے اگر شان یہ عبدیت ہے تو اور کون ہوگا کہ جو اس سے اونچا ہو اور اس کی شان اس سے بلند تر ہو. تو یہاں فرمایا وَإِن كل من في السماوات والارض، اور یقینا نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر یہ کہ وہ آئے گا رحمان کے حضور میں عبد بن کر، غلام بن کر. لقد احصاهم، اللہ نے ان کا شمار کیا ہوا ہے، گنتی کی ہوئی ہے، وعدهم عدا، اور ان کا پورا جو ہے ان کا گنتی کا حساب موجود ہے. وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، یہ بہت اہم آیت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اس روز آئے گا قیامت کے دن ایک فرد کی حیثیت سے. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے آف دی ڈے آف ججمنٹ، اٹس ایبسولیوٹلی انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی، ہر شخص کو اپنا حساب دینا. یعنی آپ کسی جماعت میں ہیں، جماعت بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، 99% اس میں جنتی ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے جنتی نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ آپ خود جنتیوں والا کردار لے کر نہ جائیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جو ساتھ ہو کر جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا، ایک صاحب جو حضور کے ساتھ سے جنگ کر رہے تھے، مسلمان تھے، اور وہ شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا وہ جنت میں، حضور نے کہا میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا. اب جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہو گئے تھے، اور وہ زخم کے کرب کو اور اس کے درد کو برداشت نہیں کر سکے، خودکشی کر دی. معلوم یہ ہوا کہ خودکشی کی موت ہے، خراب موت ہے. لہذا وہ جو ہے وہ اپنے اس عمل کے بنا پر جو بھی جس چیز سے مستحق ہوئے اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا. تو اعلیٰ سے اعلیٰ جماعت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ گروہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ امت ہو، لیکن اس میں بھی کوئی شخص محض اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو جائے گا کہ اس کا تعلق اس سے، بلکہ اپنا ایمان، اپنا عمل، اور ہر شخص کی جواب دہی جو ہے انفرادی. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان الذين عملوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان انہیں عطا فرمائے گا محبت. اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اے مسلمانوں، آج تم ستائے جا رہے ہو، آج تمہارے اوپر یہ لوگ ہر طرح کی سختیاں کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم ہی محبوب ترین انسان بن جاؤ، تم ہی ہوگے کہ تمہارا نام لیں گے تو رضی اللہ عنہم، اس کے بغیر مسلمان تمہارا نام نہیں لیں گے. تمہاری محبت، تمہاری عظمت، تمہاری عقیدت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہوگی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول محمد اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، معلوم ہوا کہ وہ رتبہ، وہ مقام ہے کہ جو تمہیں ملے گا. سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما یسرناه بلسانک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان مبارک پر، لتبشر به المتقین، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو، وتنذر به قوما لدا، اور خبردار کریں اس کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو. یعنی حضور کی دعوت کا اور تبلیغ کا مرکز و محور قرآن ہے. یہ سورہ انعام سے میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو، لانذرکم به ومن بلغ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں. تذکیر قرآن سے، نصیحت قرآن سے، تزکیہ قرآن سے، حجات کو موعظت ربکم و شفاء لما فی الصدور، سینوں کو اگر صاف کرنا ہے تو سینوں کی صفائی کی قرآن سے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ سینوں کے جو روگ ہیں ان کی شفا قرآن سے. اور یہاں فرمایا کہ اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، اس لیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بشارت دیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کو یاد ہوگی، وما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. تو آپ کو مبشر بنا کر بھیجا تو تفسیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے، اور نذیر بنا کر بھیجا تو انذار فرمائیے قرآن کے ذریعے لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو اور نسلوں کو ہلاک کر دیا هل تحس منهم من احد ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں سنائی دیتی ہے کہیں سے کوئی آواز آتی ہے کہاں گئی قوم عاد کہاں گئی قوم ثمود کہاں گئے آل فرعون کہاں گئے وہ صدوم اور عمورہ کے بچنے والے کوئی کسی کی کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے او تسمع لهم رکزا یا ان کی کوئی جھنک آج تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہے نسی منسیا ہو گئے کسی طرح ایک وقت مجید کی اس اعتبار سے منفرد صورت ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں شروع سے آخر تک صرف ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ذکر پر مشتمل ہے. ابتدائی چند آیات ہیں تمہیداً جس میں خطاب ہے حضور سے, اختتام پر پھر چند آیات ہیں جن میں خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کچھ تذکرہ ہے ان حالات کا جو اس وقت مکے میں تھے جبکہ حضور وہاں دعوت دے رہے تھے. باقی پوری کی پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے. قرآن مجید میں دوسری صورت جو اس کے کچھ قریب آتی ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے. اس کے 8 رکوع ہیں اور 135 آیتیں. ان میں سے 5 رکوع اور 104 آیات کل کی کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں. صرف آخری حصہ جو ہے وہ پھر جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں وہ آپ کو ملیں گے. اور ابتدا میں جو یہ 8 آیات ہیں یہ بڑی عظمت والی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان جس انداز میں ابتدا ہوا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے وہ بھی ان آیات کے اندر بھی ہے, جیسے کہ وہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں. اسی لیے میں نے ان آیات 8 آیات کی تلاوت کی ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ یوسف کے ضمن میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ مصر سے نکلے اور واپس آئے فلسطین میں. تو اس طریقے سے ان دونوں انبیاء کا تعلق جو ہے وہ حضرت یہ بنی اسرائیل کے تاریخ کے ساتھ جو ہے بنتا ہے, اور اسی اعتبار سے ان کے مابین ایک نسبت ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ سورہ بقرہ میں اور اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے زیادہ تر بحیثیت امت, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں کیا کیا گمراہیاں آئیں, کیا کیا ان کے اندر غلط فکر یا غلط عقائد یا غلط اخلاق اور غلط اعمال پیدا ہوئے. لیکن یہ کہ سورہ آراف میں ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ ذکر جو ہے وہاں بحثیت امت نہیں بلکہ جو حالات مصر میں پیش آئے فرعون کے دربار میں پیشی کے بعد سے لے کر اور وہاں سے نکلنے تک. ان صورتوں میں جو اب آ رہی ہے سورہ طٰہٰ ہے اور اسی طرح سے آگے آ رہی ہے سورہ نمل ہے, پھر سورہ قصص میں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے. آپ کی پیدائش, پھر آپ کا بچپن, سورہ قصص میں زیادہ تفصیل سے نوجوانی کے دور کے حالات ہیں, لیکن یہ کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص ان دونوں میں اس اعتبار سے مشابہ ہے. طٰہٰ یہ عرف مقطعات ہے, ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یہ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ ناکام ہو یا آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ دو ترجمے کیے گئے ہیں، مجھے پہلا ترجمہ زیادہ پسند ہے کہ شقی کہتے ہیں ایک نامراد انسان کو، کہ ایسے ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ ناکام ہو، بلکہ بالحق انزل اللہ و بالحق نزل، جو سورہ بنی اسرائیل میں نے خاص زور دے کر آپ کو ان الفاظ کی طرف متوجہ کیا تھا، یہ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے اور حق کے ساتھ ہم نے اسے اتارا ہے، تو یہ فیصلہ کن کتاب ہے اور اس کا فیصلہ نکل کر رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت پیش کریں اور اس دعوت کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اور آپ کی یہ جد و جہد کامیاب نہ ہو، بلکہ آپ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اللہ کا دین جو ہے غالب ہوگا، اللہ کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ یہ مفہوم مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى، بس یہ تو ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ تنزیلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى، اتارا ہوا ہے اس ہستی کی جانب سے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر متمکن ہوا، وہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ تخت حکومت پر متمکن ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو کچھ کے ان دونوں کے مابین ہے اور جو کچھ کے گیلی زمین کے نیچے ہے۔ یہ تحت الثرى جو ہے، یہ تو ہمارے ہاں اردو میں بھی اب ایک یعنی محاورے کے اعتبار سے مستعمل ہے، انتہائی پستی، تحت الثرى ہے، یوں سمجھیے کہ اس میں گویا کہ احاطہ کر لیا گیا ہے کہ انتہائی بلندی سے لے کر انتہائی پستی تک جو کچھ ہے اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم اپنی آواز کو بلند کرو گے، وہ اللہ کو جانتا ہے چھپے ہوئے کو بھی اور بہت ہی زیادہ مخفی کو بھی، یعنی دل ہی دل میں کوئی بات کرو گے تب بھی اللہ اس کو جانتا ہے اور سنتا ہے۔ باقی یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ جنرل جو ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نماز میں نہ تو بہت زیادہ بلند آواز اختیار کی جائے نہ بہت ہی پست، بلکہ ان دونوں کے بین بین کوشش کی جائے۔ البتہ یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم خاموشی سے دل ہی دل میں کوئی مناجات کر رہے ہو تو اللہ اسے نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ انت تجہر بالقول فإنه يعلم السر واخفى، اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الحسنى، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کل اچھے نام اسی کے ہیں، جملہ صفات کمال اسی کی ذات میں موجود ہے، بتمام و کمال، یعنی جس ہائر ویلیو کا تم تصور کر سکتے ہو، جس اعلیٰ قدر کا تم تصور کرو گے، وہ اعلیٰ قدر اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ اب یہاں سے اس تمہید کے بعد اب شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وحدقا کا حدیث موسیٰ، اور کیا تم تک پہنچی ہے موسیٰ کی بات، موسیٰ کا ذکر، موسیٰ کے حالات، اذ رآ نارن، اب یہاں شروع کر رہے ہیں وہاں سے جبکہ حضرت موسیٰ مدین میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد واپس اپنے وطن مصر تشریف لا رہے تھے، اور اسی اثنا میں پھر انہیں رات کے وقت جبکہ راستہ بھی بھول گئے تھے، اندھیری رات تھی، انہیں ایک طرف کہیں آگ نظر آئی اور وہ اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کر کے ذرا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں شاید کہ ہمیں آگ مل جائے تو اس سخت سردی کے اندر تاپنے کا اور کچھ حرارت حاصل کرنے کا سامان ہو، ورنہ یہ کہ کم سے کم مجھے وہاں پر آگ ہے تو کوئی نہ کوئی ہوگا، راستہ تو معلوم ہو جائے گا، کہ ہم اس وقت راستے کو بھی کچھ بھول گئے۔ اذ رآ نارن فقال لأهلهم اكثوا، جبکہ انہوں نے دیکھا آگ کو تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا وہاں آگ پر پہنچ کر مجھے راستے کی اطلاع معلوم ہو جائے کہ راستہ کدھر ہے۔ فلما اتاہا، اب جب وہ پہنچے اس آگ کے پاس، نودیا یا موسیٰ، ندا کی گئی، پکارا گیا ہے موسیٰ، انی انا ربک فخلا نالیک، یہ تو میں ہوں تمہارا رب، بس اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طوا، اس لیے کہ تم اس وقت نہایت مقدس وادی طوا میں ہو. وان اخترتوں کا, اور میں نے تمہیں اختیار کیا ہے, میں نے تمہیں چن لیا ہے. اختیار کے معنی ہے خیر سے لفظ بنا ہے, یہ خیر سے اختیار ہے, باب اختیار, کسی کو اچھا سمجھ کر پسند کر لینا. وان اخترتوں کا, اور میں نے تمہیں چن لیا ہے. فسم علما یو ہا, تو اب غور سے سنو جو وحی کی جاتی ہے. اننی علی اللہ لا الہ الا انا, یہ مقام قرآن مجید میں بڑی ایک عجیب کیفیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جس طرح اپنی توحید کا ایک دعویٰ کہنے یا اس کا اظہار کیا ہے جتنے پرشکو الفاظ میں, اننی علی اللہ لا الہ الا انا, یہ میں ہوں اللہ, میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی, بس میری ہی بندگی اور میری ہی پرستش کرو. واقعی الصلاۃ علی ذکری, اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں فلسفیانہ طور پر بحث کی ہے کہ یہ ایک ایگو ہماری ہے, انا جسے ہم کہتے ہیں خودی, ایک ایگو ہے, اور اللہ جو ہے وہ بھی ایک ایگو ہے, وہ بھی ایک انا ہے. یہ فائنائٹ ایگو ہے, انائے محدود, وہ انفائنائٹ ایگو ہے, وہ لا محدود انا ہے. وہ خودی اور خدا کے مابین یہی نسبت ہے, اور ان کا بڑا گہرا آپس میں تعلق اور رشتہ ہے. اور میں کل انشاءاللہ جمعے میں جو تقریر کرنے والا ہوں حقیقت دعا کے موضوع پر, اس میں بھی کسی کا حوالہ آئے گا کہ دعا اصل میں کہتے کسے. اس انائے صغیر کا انائے کبیر کے سامنے ہو جانا, بالمشافہ مناجات, یہ دعا کی اصل روح ہے. ان دو اناؤں کی کمیونیکیشن ہے آپس میں جو دعا ہے. اسی لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا کا, عبادت کا اصل جوہر قرار دیا. اب دعا بخود عبادت, اب دعا ہو عبادت. تو دعا کی حقیقت کو بھی عموم ہم نہیں جانتے, ہم دعائیں پڑھتے ہیں. دعا مانگنا جو ہے وہ شے دیگر ہے, دعا پڑھنا کوئی اور شے. اننی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, نماز کے قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ بہت اہم چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس آیت کا کہ نماز کی غرض و غایت کیا ہے. یہ ایک ریچول نہیں ہے, بلکہ در حقیقت یہ اس انائے صغیر کا انائے کبیر کے ساتھ ایک مستقل رابطہ قائم رکھنے کی ایک شکل ہے کہ اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر سے ہم کلام ہوتی ہے, اور یہ در حقیقت اس رب کے تعلق کے لیے اساس ہے. میری یاد کے لیے قائم رکھو نماز. ان ساعت آتیت, یقیناً قیامت آ کر رہے گی, اکاد اخفیہا, میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں یہ ڈسکلوز نہیں کروں گا کہ وہ کب آئے گی. لیکن تجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ بدلہ مل جائے ہر ہی نفس کو اس کا جو اس نے محنت کی ہو. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها, تو دیکھنا تمہیں برگشتہ نہ کر پائے اس قیامت کے ایمان یا قیامت کے یقین سے وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پر, وہ تمہیں بھی ورگلائے گا, وہ خود بھی دنیا کا پجاری ہے اور تمہیں بھی دنیا کی پوجا کی طرف آمادہ کرے گا. وہ تباہ ہوا ہو, اب جب وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی, اور اس نے پیروی کی ہے اپنی خواہش کی. فتردا, اگر تم بھی اس کے راستے پر چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, اور اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے داہنے ہاتھ میں. قال ہی عصای, حضرت موسیٰ نے عرض کیا یہ میرا عصا ہے. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی, میں کبھی اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں درختوں سے. ولی عطیہ مہارے میں اخرا, اور میرے لیے اس میں کچھ اور کام بھی ہے جو میرے اس سے نکلتے ہیں. قال القها يا موسى, اللہ نے فرمایا کہ ڈال دو اسے اے موسى. فالقاها, انہوں نے ڈال دیا. فإذا هي حية حية تسعى, تو اچانک وہ ہو گیا ایک سانپ دوڑتا ہوا. قال خذها ولا تخف, فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت. سنعيدها سيرتها الاولى, ہم اسے ابھی اس کی سابقہ حالت کی طرف لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى, اور ذرا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ, پھر نکالو تو وہ نکلے گا بالکل سفید, بغیر کسی مرض کے یا عیب کے. یہ سفیدی مرض کی نہیں ہوگی, بلکہ یہ بالکل صحیح اور تندرست ہاتھ ہوگا جو چمک رہا ہوگا, دمک رہا ہوگا. یہ دوسری آیت ہے، دوسری نشانی ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، لے نور یا کمن آیات نل کبرا، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بہت عظیم آیات، اپنی عظیم نشانیاں. اور یہ سب کچھ کیوں ہم نے دی؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس نے تمرد اور سرکشی جو ہے اختیار کی. قال رب اشرح لي صدری، یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے. انہوں نے عرض کیا حضرت موسیٰ نے، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو، یہ ذمہ داری جو تو نے میرے سپرد کی ہے، اسے آسان فرما دے. وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں ایک لکنت ہے، عقدہ ہے، اس کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات پوری پوری سمجھ سکے. اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو تو وہ اپنی بات پوری سمجھا نہیں پاتا، اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بھی کچھ دقت محسوس کرتے ہیں. تو یہ دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اور مجھے ایک میرے کام میں شریک، میرے کام کا بٹانے والا، میرا بوجھ بانٹنے والا بھی مجھے عطا کر دے. وزیر وزر سے بنا ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر وہ ہے کہ جو بوجھ اٹھانے والا. واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے بوجھ کا بانٹنے والا، میری ذمہ داری کے بارے گرا میں اسے میرے ساتھ شریک کر دے، جو میرے اہل و عیال میں سے، میرے گھر میں سے ہو. ہارون آخی، اب اس کو واضح کر دیا کہ میری مراد ہے ہارون سے، جو میرے بھائی تھے. اسد میں ہی ادری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، میری پیٹھ جو ہے اسے تقویت دے. واشرق ہو کی امری، اور اسے شریک کر دے میرے اس کام میں جو تو میرے خود کر رہا ہے. کئی مصب حقت، یہ فلم ہوئی جناب مزاج حضرت ان کا حساب میں آ رہا ہے کہ حضرت ہارون کے سر کے مانگ میں پکڑے اور داڑھی میں پکڑے اور اسے بھیجا.